أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس وقت جو ہمیں حصہ پڑھنا ہے اس میں آغاز میں تین مثالوں کا ذکر کیا گیا. سب سے پہلی مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی زندگی کا ایک واقعہ. اس سے پہلے تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جسے یہودی بھی اون کرتے تھے اور عیسائی بھی اون کرتے تھے. انتہائی جامع شخصیت. جب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو امام الناس بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی عظمت اور اس کا مقام، انی جاعل کا للناس اماما، یہ الفاظ جو ہیں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے پیشوا اور امام بنانے والا ہوں. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه، ذرا غور کرو یا تم نے غور نہیں کیا اس معاملے میں، اس واقعے میں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا، محاجہ کیا تھا، کٹ بیسی کی تھی ایک شخص نے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی تھی. ان آتاہ اللہ الملک، ظاہر ہے یہ خناس جو ہوتا ہے انسان کے ذہن میں، کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے یا حکومتی کوئی بہت اونچا عہدہ مل جائے تو اس کے اندر جو ہے خناس پیدا ہو جاتا ہے. اسی بنیاد پر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اپنے دربار میں. یہ باتیں تو کون چکی تھیں اس تک، نمرود تک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق چونکہ عراق سے تھا اور عراق میں جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں نمرود کہا جاتا تھا، لہذا اس کی جمع ہے نماردہ ہے. اس کے برعکس جو مصر کی حکومت ہوتی تھی وہ فرائنہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، فرعون، فرعون کی جمع فرائنہ، اور نمارد ان میں سے ایک شخص ہے نمرود، ایک نمائندہ شخص. اس قارہ ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، تو اس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا اور سوال کیا کہ تمہارا رب ہے کون؟ میں ہوں ربوبیت کا دعویدار، انا ربکم الاعلی. فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں رب اعلی ہوں، میرے ہاتھ میں اختیار ہے، قانون کب اختیار میرے پاس ہے، میں جو چاہوں قانون بنوں، مجھے کوئی بحث نہیں کہ آسمانی ہدایت کیا ہے، کسی نبی اور رسول کی کوئی تعلیمات اگر ہیں بھی تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اصل اختیار تو میرے پاس، انا ربکم الاعلی. تو یہی خناس اس کے ذہن میں بھی تھا، تو اس نے سوال کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اس کا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے، جو موت طاری کرتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس پر اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اگرچہ یہاں تفصیل نہیں ہے لیکن اس کی تفصیل روایات میں آتی ہے کہ ایک ایسا شخص کے جسے اگلی صبح پھانسی چڑھ جانا تھا، اس نمرود نے اپنے دربار میں بلایا اور اس کو آزاد کر دیا. دیکھو ایک شخص کو میں نے زندگی دے دی یا نہیں، کل طلوع ہونے سے پہلے اس کی جان جو ہے وہ لی جانی تھی، پھانسی چڑھانا تھا، اس کو میں نے زندگی دے دی. انا احیی، یہ زندگی دینے کا اختیار تو میرے پاس بھی ہے. وہ امید، اور ایک شخص جو راہ چلتا کہیں جا رہا تھا بے گناہ سے، اسے پکڑا اور اس کی گردن جو ہے اس کی جو ہے تن سے جدا کر دی. دیکھو موت کا اختیار بھی میرے پاس ہے، تو تم اگر اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہو تو میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، موت وارد کرتا ہے، تو یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے. انا احیی و امیت. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ جس اللہ کا میں تمہارے سامنے تعارف کروا رہا ہوں وہ میرا رب ہے، وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اگر تمہارے اندر خدائی کا دعویٰ ہے تو کسی دن سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ بات تھی کہ جس کا اس کے پاس کوئی جواب ہے، بغلے جھانکنے لگا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے کہنے پر کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم اگر خدائی کے دعوے دار ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ، تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا. ظاہر ہے کہ وہ بغلے جھانکنے لگا، اور جسے کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی جو ہے کھمبا نوچ رہی ہے، اب کوئی اور شے اس کے سامنے نہیں. واللہ لا يهدي القوم الظالمين، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. او کالذی مر علی قریۃ، یہ دوسرا واقعہ ہے جو یروشلم میں پیش آیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد پھر یہ کہ وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بہرحال بہت سی ضلالتوں میں گمراہیوں کے اندر مبتلا ہوئے. پھر 586 میں بخت نصر نے وہ حملہ کیا تھا یروشلم پر کہ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 600,000 کی تعداد میں یہودی اس نے قتل کیے تھے ایک ہفتے کے اندر. 600,000 آج سے آپ سمجھیے کہ تقریباً 4,500 یا 4,000 برس پہلے کے 600,000 کی تعداد کتنی تھی. تو بخت نصر نے 600,000 یہودی قتل کیے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا تھا, اور 600,000 کی تعداد میں ان کو کیپٹنز بنا کر اپنے ساتھ لے گیا, جن میں عورتیں بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, قیدی بنا کر زنجیریں ڈال کر وہ صحرا میں سے سفر, اس میں سے آدھے جو ہے رستے میں مر کب گئے. یہ بدترین دور آیا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو کوڑا ان کے اوپر برسا تھا. یہ 586 قبل المسیح میں بخت نصر کے ذریعے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت مبعوث فرمائی جو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں, جو مسلح اور مجدد بن کر آئے ہیں, اور پھر انہوں نے گویا کہ یہ قوم کو جو بالکل مر چکی تھی اور جس کے اندر جو ہے اب بالکل کمر ہمت جس کی ٹوٹ چکی تھی اپنی ضلالتوں اور گمراہیوں کی پاداش میں, اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا اور عذاب دیا تھا. تو پھر انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو پھر ریوائیو کیا ہے. اوکل نبی مرہ علا قریتن, یا مثال اس شخص کی مراد حضرت عزیر ہے کہ جو ایک بستی پر سے گزرے, ظاہر تباہ و برباد ہو چکی تھی, جو بھی مخت نصر کے فوجی تھے انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. وہی خابیت علا عروشیہ, اور وہاں کا کوئی گھر بھی سلامت نہیں تھا, ہر گھر جو ہے اپنی چھت کے اوپر اونھا لٹا پڑا ہوا تھا. قال انا یقی حاض اللہ بادہ موتیہ, تو حضرت عزیر نے اپنے دن میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا, اب جہاں تو رہنے والا نہیں رہا, تمام جو ہے لاشوں کی بدبو جو ہے آ رہی ہے, گھر مساکن تباہ و برباد ہو چکے. فاماتہ اللہ بمقامٍ, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو پھر ایک تجربہ کرایا اور 100 برس کے لیے ان کے اوپر ایک موت طاری کر دی. فاماتہ اللہ بمقامٍ ثم بعثہ, اور اس کے بعد انہیں زندہ کیا. قال کم لبثت, تو حضرت عزیر سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم کتنا اصل اس طرح حالت موت میں رہے ہو, یا گہری نیند سمجھ لیجیے. قال لبثت یوما او بعض یوم, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا چند دن یا ایک دن کا ایک حصہ جو ہے میں کچھ حالت نوم میں رہا ہوں, یہ اسے موت کہہ لیں یا گہری نیند کہہ لیں. قال بل لبثت مئات عام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پورا 100 برس جو ہے اس موت کی کیفیت میں رہے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, تو ذرا اپنے اس کھانے پینے کو جو توشہ دان تمہارے پاس تھا جس میں کھانے کے لیے کوئی جو ہے انہوں نے اپنی چند روٹیاں رکھی ہوئی تھی, کوئی اور چیزیں تھیں, تو ذرا اس کو دیکھو, اور اپنے پینے کے پانی کو دیکھو یا اس کے اندر کوئی مشروب ہوگا. لم یتسنہ, اس میں تو کہیں کوئی سڑاند نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی بو نہیں. وانظر الی حمارک, اور ذرا اپنے اس گدھے کے اوپر نظر ڈالو. ولنجعلک آیۃ للناس, وہ گدھا جو تھا وہ بالکل زمین بوس ہو چکا تھا, اس کا گوشت جو ہے وہ بھی کہیں زمین میں جذب ہو گیا. 100 برس کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا, اس کا گویا کہ کھال جو ہے وہ بھی چیتھڑوں کی شکل میں ممکن ہے. آپ نے نیشنل جیوگرافک کے اندر دیکھا ہوگا, کوئی ہاتھی کی لاش اگر پڑی ہے تو کئی سال گزر جانے کے بعد بھی وہ ایک چھوٹا سا سوکھا ہوا ڈھیر رہ جاتا ہے. تو یہ کیفیت ان کے گدھے کی تھی, ان کی سواری کی تھی. ولنجعلک آیۃ للناس, اب ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو بالکل جو گویا کہ ختم ہے, مردہ ہو چکا, اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی سواری کے جانور کو پھر زندہ کیا. ولنجعلک آیۃ للناس, اور اسی طرح ہم تمہیں جو ہے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے, اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے جو ہے پھر اس قوم کے اندر دوبارہ اس کا احیاء کرے گا اور پھر نئی روح پھونکے گا. ونظر الی طعامک و ونظر الی العظام کیف ننشزھا, اب ذرا اپنے اس گدھے کو غور سے دیکھو, اس کو اللہ کس کیسے زندہ کر رہا ہے, اس کی ہڈیوں پر سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ونظر الی العظام کیف ننشزھا, ذرا ان کی ہڈیوں کو دیکھو کہ کیسے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کو جوڑ دیا. ثم نشوہا لحما, اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نگاہوں کے سامنے ان ہڈیوں کے اوپر جو ہے گوشت بھی چڑھا دیا گیا, اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مکمل ان کا سواری کا جانور جو گدھا تھا وہ بالکل پورا زندہ ہو کر ان کے سامنے تھا. منظر الی العظام کیف ننشزھا ثم نکسوها لحما فلما تبین له, تو جب حضرت عزیر نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا, قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. ان کے ذہن میں وہ ایک خیال آیا تھا نا کہ اس مردہ بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور تیسری مثال ہے, واذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتی, اور یاد کرو جبکہ ابراہیم نے کہا تھا اپنے پروردگار سے اے رب ابھی بھی مجھے دکھا کیف تحیی الموتی, تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن, بڑے پیارے الفاظ ہیں, حالانکہ نبی جو ہے وہ ایمان کی معراج پر ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے بہت سے غیبی حقائق جو ہیں وہ غیبی پردے اٹھا دیے جاتے ہیں, غیبی چیزیں ان کے سامنے حقیقت کی شکل میں آ جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جسے دل کا اطمینان کہتے ہیں, قال اولم تؤمن, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا, تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ہاتھ جوڑ کر کہا ہوگا کہ کیوں نہیں ہے پروردگار, میں مانتا ہوں, مجھے یقین ہے تو کوئی تو مردوں کو زندہ کر دے گا, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل بھی پوری طرح مطمئن ہو جائے. اگر خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر, اگر کوئی شے اس کے مشاہدے میں آ جائے اور اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی شے واقع ہو جائے تو اس کے اندر ایک یقینی کیفیت پیدا ہو جائے گی, جسے ہم عین الیقین کہتے ہیں. کسی شے کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے پر آپ کے اندر جو یقین اور اعتماد پیدا ہوگا وہ صرف سنی سنائی بات پر تو نہیں ہوگا. شنیدہ کہ بود مانند دیدہ, یہ تمام محاورے جو ہیں ایسے وجود میں نہیں آ گئے کہ ایک چیز آپ کو خاص کتنی ہی بڑھا چڑھا کر بیان کی گئی ہو لیکن جب آپ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں گے تو حقیقت واضح ہو جائے گی. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, تو حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں, میں اپنے بس دل کا اطمینان چاہتا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر چار پرندے لو. اور بائبل میں ذکر بھی موجود ہے کہ ایک مرغی تھی یا مرغا تھا, ایک مور تھا, ایک کبوتر اور ایک کوا. اب یہ چار جو پرندے ہیں ان کو اپنے ساتھ سے ڈھا لو, فصرهن الیک, ان کو اپنے سے مانوس کر لو, صدا لو, ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, اور اس کے بعد ان چاروں کو جو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر دو. اگرچہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن روایات بھی ہیں, اور پھر یہ کہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اس کی تعبیر اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ کہ اب چاروں کے گوشت کو آپس میں مکس کرنے کے بعد اب ان میں سے تھوڑا سا گوشت جس کے اندر کوے کا بھی ہے, مرغے کا بھی ہے اور بطخ کا بھی ہے یا کبوتر کا بھی ہے, وہ لے جا کر چار چٹانوں کے اوپر رکھ دو الگ الگ. ظاہر ہے کہ یہ زندہ جانور تھے, زندہ پرندے تھے, ان کو ذبح کیا ہے, اس سے پہلے اپنے ساتھ مانوس کیا, اس کے بعد ان کے گوشت کے ٹکڑے کیے اور چاروں کو مکس کر کے اس کے ایک حصہ ایک جگہ رکھ دیا, دوسری جگہ رکھ دیا. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, اور اس کے بعد ہر چٹان پر یا ہر پہاڑی کے قریب موجود ہوں, یعنی کہ دس کلو میٹر کے فاصلے پر وہ پہاڑ اس کے اوپر رکھو, پانچ کلو میٹر وہ جاؤ, نہیں بلکہ کہ قریب قریب میں جو بھی پروجیکشن ہوں گی کوئی چٹانیں ہوں گی ان کے اوپر رکھ دو اس کو. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, اور پھر ان میں سے تمام کا ایک ایک حصہ جو ہے گوشت کا ان جگہوں پر رکھ دو. ثم ادعوهن, اور اس کے بعد ان کو انہی الفاظ سے پکارو جس سے تم نے انہیں اپنے ساتھ مانوس کیا تھا. ثم ادعوهن یأتینک سعیا, یہ گوشت جو ہے بظاہر گوشت ہے وہ زندہ ہوگا اور پرندے اڑتے ہوئے چاروں اپنی اپنی شکل میں تمہارے پاس آ جائیں گے, اور یہ فی الواقع ان کی نگاہوں کے سامنے یہ معجزہ ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, تو ایک ایسی شے جو بالکل معدوم ہو چکی, جس کے گوشت کے جو ہے وہ بھی فلاں حصہ فلاں میں چلا گیا, فلاں کے کسی کا کلیجہ کہیں چلا گیا ہوگا, کسی کا گردہ کہیں چلا گیا ہوگا, لیکن یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر دوبارہ انہی پرندوں میں تبدیل ہو گئی. یدعون ثم ادعوهن, پھر ان کو پکارو اپنی طرف, یاتینا کسایا, وہ اڑتے ہوئے اور چلتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. وعلم ان اللہ عزیز الحکیم, اور جان لو اللہ تعالیٰ عزیز ہے, زبردست ہے, کمال حکمت والا. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله, پھر دیکھیے اب وہی لڑی آ رہی ہے, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, یقیناً کرنا ہے, اس کے لیے روپیہ پیسہ بھی تو چاہیے نا, اس کے لیے اسباب بھی تو فراہم کرو. تو اس میں خاص طور پر جو کی رول ہے وہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں خرچ کرنا. الذين مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله, مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبتین, ایسے ہیں گویا کہ ایک دانے کی مثال. امبتت سبا سنابلا, کہ جس میں سے چار شاخیں برآمد ہوئی, وہ بیج جو ہے گندم کا یا کسی اور بھی کسی اجناس کا بیج آپ نے زمین میں ڈالا, اس میں سے ننا سا پودا نکلا اور اس میں سے سات شاخیں نکلی. سبا سنابلا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, اب ان سات چار یہ سات جو شاخیں تھیں ان میں جو آگے گویا کہ ہر ایک کے ساتھ جو لگا ہوا ہے, خواہ وہ گندم کا خوشہ ہے, اس خوشے میں ہر ایک میں سو سو دانے ہیں, مئۃ حبۃ سو دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اضافہ کرتا ہے. گویا کہ ایک روپیہ یا ایک پیسہ بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دانے کے موافق, کہ ایک گندم کے دانے سے تم سات سو دانے حاصل کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ انتہائی کسائش والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله, وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں, ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, اور اس کے بعد اس کا پیچھا نہیں پکڑتے جو انہوں نے خرچ کیا تھا احسان دے کر اور ایذا پہنچا کر. کسی کو کچھ روپیہ پیسہ دے دیا مرد کر دی اس کی مدد تو کر دی لیکن اب موقع موقع پر اس کو جتلا رہے ہو, بار بار اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہے ہو کہ فلاں وقت میں تم آئے تھے بالکل جو ہے بے یار مددگار سے میں نے تمہاری مدد کی تھی, تمہیں اپنی گردن میرے سامنے جھکا کے رکھنی چاہیے. یہ انتہائی سفلا پن ہے. اس سے روکا گیا کہ اپنے جو بھی صدقات ہیں اب جس کو تم نے مدد کی تھی جس کو صدقہ دیا تھا اب اس کا پیچھا پکڑ لیا تم نے اسے بار بار جتلا رہے ہو اپنے احسان کو اور اسے ایذا پہنچاتے ہو. لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اگر تو یہ دو چیزیں نکل جائیں اس میں سے, نہ احسان ان کے اوپر دھرو اپنی اس احسان کا جو تم نے ان کے ساتھ کیا تھا اور نہ ان کو ایذا پہنچاؤ, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا اجر جو ہے بالکل محفوظ ہے. ولا خوفٌ علیہم ولا هم يحزنون, اور نہ انہیں کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی انہیں کسی غم کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت ہے. قول معروف ہوں مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى, اچھی بات کا کہنا حسن قلب جیسے کہ کہا گیا نا اپنے بھائی سے, تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ. دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح ہمیں نیکیاں پہنچا رہا ہے, ہمیں کیسے کیسے ریوارڈ دے گا. مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی سے اگر آپ مل لیے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ نیکی ہے, یہ صدقہ ہے, تمہارے لیے اجر و ثواب لکھ دیا گیا. اسی طرح فرمایا قول معروف, بھلی بات کیا کرو لوگوں سے, دل جلانے والی بات, طعنے دینے والی بات, لوگوں کو تنگ کرنا, کوئی چبھتا ہوا فقرہ ایسا کہہ دیا کہ اگلا جو ہے بھری محفل میں گردن جھکا لی, لوگ اس نے تو مجھے مخاطب کیا, لوگوں کو معلوم ہے جو القاب اس نے مجھے بتائے ہیں اب لوگوں کے علم میں آ گیا. اب یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو گویا کہ لوگوں کے درمیان جو محبت لو بانڈ ہونا چاہیے اس کے اندر ایک خلیج اس کے ذریعے جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے, وہ جو پٹتی نہیں ہے کسی طرح بھی. قول معروف ہوں مغفرت, اور اسی طرح دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا, خیر من صدقۃ یتبعها اذى, یہ کہیں بہتر ہے اس سے, یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کما لو تو کہیں بہتر ہے اس عمل سے کہ کسی کو تم صدقہ دو اور اس کے بعد احسان بھر بھر کے جو ہے اور تانے دے دے کے اس کی جو ہے جان عذاب میں لے آؤ. خیر من صدقۃ یتبعها اذى, اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کو فالو کرنے والی شے جو ہے اذیت والی شے ہو. واللہ غنی الحلیم, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے, اسے کسی کی احتیاج نہیں اور حلم والا ہے, تحمل والا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, پھر دیکھیے کہا گیا اہل ایمان اپنے صدقات اور خیرات جو تم کرتے ہو اسے ملوث نہ کر لیا کرو, اسے پولیوٹ نہ کیا کرو دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بار بار کا احسان دھر کر اور احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر. کلذی ینفق مالہ ریاء الناس, اب وہ شخص کے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور ایمان نہیں رکھتا اور اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی. اس لیے اگر اللہ پر ایمان رکھتا تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے تھی, پھر تو اللہ کو رضا حاصل کرنے کے لیے اسے خرچ کرنا چاہیے تھا. فمثلہ, تو اس شخص کی مثال ایسے ہے, کہ مثل صفوان علیہ تراب, اس شخص کی مثال کہ جس نے کہیں کوئی کھیتی باڑی کی ہے, کوئی درخت لگایا ہے, لیکن ایک پتھریلی چٹان کے جس کے اوپر مٹی کی ایک تہ جم چکی تھی, اب بالکل چکنی جو ہے وہ چٹان ہے اور اس کے اوپر کہیں گرد و غبار آ گیا اور بہت موٹی ایک مٹی کی تہ جو ہے جم چکی. اب کوئی شخص اگر وہاں کوئی بیج ڈالتا ہے یا بوتا ہے یا فصل اگاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فاصابہ وابل فترکہ صلدا, تیز بارش برسے گی اور اس کے بعد وہ چکنا پتھر برآمد ہو جائے گا. وہ ہے کہ جو بھی اس کے اندر اس نے انویسٹ کیا ہے, جو اپنی محنت بھی کی ہے اور بیج بھی ڈالا ہے, ہر شے ضائع چلی گئی, اس لیے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ نیچے جو ہے اصل میں تو چکنا پتھر ہے. یہ معاملہ یا انجام ہوگا اس شخص کا کہ جو ریاکاری کے جذبے کے تحت کو صدقہ انفاق کر رہا ہے. یہاں تو اس نے کر دیا لیکن اللہ کے ہاں جا کر کوئی اجر و ثواب نہیں. بالکل اسی شخص کی طرح کہ جس نے کوئی کھیتی باڑی کی ہے لیکن ایسی چٹان کے اوپر کہ تیز بارش آئی اور تمام چیز بہ گئی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, انہیں کوئی قدرت نہیں تھی اس شے پر کہ جو انہوں نے محنت کی تھی, اس پر بہت محنت سے جو ہے اس نے کام کیا لیکن یہ کہ تیز بارش میں سب نظر ہو گیا. اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, اور مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن صرف اللہ کو راضی کرنے کے تحت, اس جذبے کے تحت اللہ راضی ہو جائے. کسی مسلمان بھائی کی آپ نے مدد کی ہے, اس کی ایک دنیاوی ضرورت پوری کر دی, لیکن پیش نظر کیا ہے؟ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, اللہ کا حکم ہے. اس لیے کہ تمام انما المؤمنون اخوة, ان تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ایک تکلیف میں ہے تو وہ ہمدردی کا تقاضا ہے, سمپتھی, ہمدردی, اس کے پیتھی, اس کا جو اصل جو اس کو تکلیف ہے اس کو خود محسوس کرنا اپنی تکلیف کے طور پر, یہ ہے اصل میں انسانیت. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, وہ تثبیتا من انفسہم, اور پھر یہ کہ اپنے نفسوں کی پختگی, ایمان کی پختگی مراد ہے. کہ مثل جنت برب وطن, ان کی مثال اس باغ کسی ہے کہ جو کچھ بلندی پر ہو, اصابہ وابل, وہاں بھی ایک شخص نے کھیتی باڑی کی ہے, بہت ہی خوب جو ہے محنت کی ہے, اور اس کے بعد بس تھوڑا سا جو ہے وہ می اگر وہاں بڑا ہے فآتت اکل حاضر فعل تو اس کھیتی کی پیداوار کئی گنا بڑھ گئی، اس لیے کہ باران رحمت کا نزول ہوا ہے اور جو اس نے محنت کی تھی اس کی بنیاد پر اس کی کھیتی لہلہا اٹھی۔ فعلم نصیبہ بابل الفطلہ، اگر بارش نہیں بھی برستی صرف رات کی شبنم ہی کفایت کرنے والی ہے یا تھوڑی سی اگر فوار برس جائے تو وہ بھی گویا کہ اس کھیتی کو سراب کر دے گی، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کھیتی جو ہے اپنی خوب لہلہائے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اب یہ مثال اس شخص کی ہے کہ جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گویا کہ اس نے اس کا پھل حاصل کر لیا۔ ایک مثال اس کی تھی کہ جس نے چٹان کے اوپر جو ہے کہیں کوئی بیج ڈالا ہے، کچھ درخت لگا دیا ہے، کھیتی باڑی کی اور وہ تیز بارش آئی اور ہر شے بہہ گئی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل و اعناب، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کے لیے بھی ایک باغ ہو؟ آج کل کیونکہ فارم ہاؤسز کا بھی ایک بڑا تصور ہے، جس شخص کے پاس بہت کچھ ہے تو کئی کئی ایکڑوں پر جو ہے مشتمل وہ اپنے لیے فارم ہاؤسز بناتا ہے اور وہاں جا کر جو ہے ویکینڈ گزارتا ہے۔ تو ہر شخص کی گویا کہ آج بھی 1400 برس بعد بھی انسان اگر سوچے تو اس کا ذہن بس یہیں تک پہنچا ہے کہ بہترین جگہ ہونی چاہیے، پرسکون ہونی چاہیے، وہاں ہر نوع کا آپ کو کھیتی باڑی بھی ہو، پھر پرندے بھی چہچہا رہے ہوں، جس کا ہی چاہا آپ نے ذبح کر کے گوشت بھی کھا لیا، جھرنے بہہ رہے ہوں، چشمے کی آبشاروں کی آوازیں ہوں۔ یہ تصور اس سے آگے آدمی سوچ نہیں سکتا، یہی تصور ہوا جو قرآن جنت کا پیش کرتا ہے۔ گویا کہ آج تو 1400 برس پہلے بھی انسان کی پہنچ اس سے آگے نہیں تھی، اور آج کوئی شخص کھربوں پتی ہے تب بھی وہ اس سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ذہنیت کتنی لمیٹڈ ہے، اس سے آگے ہم کچھ سوچ نہیں سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ روٹی سونے کی بنا کے تو آدمی کھا نہیں سکتا، گندم کی کھائے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ گندم کی روٹی بھی منع کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کھاؤ، اس کے اندر چھان بورا ڈالو، اس کے اندر جو ہے کوئی رفج شامل کرو، کوئی چوکر ملاؤ اور اس کے بعد آدھا چوکر اور آدھی گندم، یہ ملا کر کھاؤ گے تو تم صحیح رہو گے، اگر خالص گندم لوگے تو تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا، یہ شوگر بڑھ جائے گی۔ اب تو معاملات وہاں تک پہنچ چکے۔ تو کیا تم میں سے کوئی شخص چاہے گا کہ اس کا باغ ہو اور اس میں کھجوروں کے دن نخیل کھجوروں کے درخت بھی ہو، عنابین اور انگوروں کی بیلیں بھی، تجری من تحتها الانہار جن کے دامن میں نہریں بھی رواں ہیں، خود پر آپ پاشی کا نظام بھی ہے، لہو فیہا من کل ثمرات اور وہاں اس باغ میں اس کے لیے ہر نوع کا میوہ اور پھل موجود، وہ اصابہ الکبر اور اسی اصلاح میں وہ پوری زندگی بتا بیٹھا، اب وہ بڑھاپا جو ہے اس کے سر پر ہے، وہ لہو ذریت ضعفاء اور اس کی اولاد ابھی ایسی ہے کہ جو ابھی ناپختہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی، خود تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا، ممکن ہے کوئی پانچویں چھٹی شادی ہوگی اس کی، جس کے نتیجے میں بچے ایسے ہیں کہ جو ابھی ضعیف ہے۔ ضعفاء کے لفظ کو نوٹ کیجیے، ضعیف ہم تو سمجھتے ہیں بوڑھے شخص کو، لیکن کمزور کو کہتے ہیں، بچہ بھی تو کمزور ہوتا ہے، تو اس کے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی کمزور ہیں۔ فاصابہ اعصار فیہ نار فاحترقت، پھر اچانک کہیں کسی رات یا دوپہر میں جو آگ کا ببولا آیا، بہت تیز تند تند جو ہے جھکڑ کے، جس کے اندر بہت تپش تھی، آگ تھی، فیہ نار جس میں آگ تھی، فاحترقت اور پورا باغ جو ہے وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہ مثال اس شخص کی ہے جو دنیا میں بڑا شادہ و فرحاں ہے، ہر نعمت، ہر آسائش سہولت اسے حاصل ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو جسے آپ کا یہ عمر جو ہے انسان کی، اس کا ظالم پہیہ تو انسان کو نہیں چھوڑتا، بڑھاپا ہو گیا، کمر جھک گئی، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ بینائی جائز ہو گئی، یہ تمام چیزیں، اولاد چھوٹی ہے، اس اسلام میں اگر اس کی زندگی بھر کی کمائی جو ہے کہیں آسمانی بگولا آسمان سے آیا یا کوئی باد سرسر کا کوئی ایسا لپٹا آیا کہ اس نے سب کچھ جو ہے جلا کر خاکستر کر دیا، تو یہ دنیا تو اس کی ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس شخص نے آخرت کے لیے کوئی کمائی کی نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، ان کے کل جد و جہود اور تمام مشقت اور محنت جو ہے صرف اسی دنیا کے لیے تھی، آخرت کے لیے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو یہ ہے وہ نشانیاں کہ جو تمہاری نگاہوں کے سامنے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ لاتا بھی رہتا ہے مختلف مثالوں کی شکل میں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان خرچ کیا کرو ان طیب اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، جو تم نے کمایا ہے، وہ مما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ کھیتی، وہ فصل جو تم حاصل کرتے ہو زمین سے، یہ بارش جو ہے تم نے کوئی پیسے خرچ نہیں کیے تھے جس کی بنیاد پر آسمان سے بارش نازل ہو گئی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ زمین تو تم نے تو درہم و دینار اس میں دفن نہیں کیے تھے کہ اس کے اندر قوت نمو پیدا ہو گئی، اور وہ تمہارے لیے جو ہے تو اس کھیت کو جو ہے، جہاں سے عام طور پر یہ پٹسن کا کھیت ہوتا تھا تو اسے سنہری ریشہ کہا کرتے تھے، وہ گولڈن قسم کے اس کے جو ریشے ہوتے تھے، اسی طرح کبھی آپ نے یہ کماد کے ریشے دیکھے ہوں اور اس میں جو ہے اس کے وہ گولڈن سے باہر نکلے ہوں، تو انسان کی نظروں کو اس قدر دل خوش کن لگتی ہے۔ یہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہے، قوت نمو تو اللہ نے رکھی ہے، آسمان سے بارش کے اندر اگر وہ قوت حیات رکھی ہے تو اللہ نے رکھی ہے، تو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ، کیونکہ انفاق کی بات ہو رہی ہے، لہذا قصد نہ کیا کرو ناکارا اور ردی چیزوں کا کہ ان کو تم صدقہ و خیرات کر دو. جو گندم کا ڈھیر ہے بارش ہو گئی اور اوپر اوپر جو گندم گیلی ہو گئی ہے اس کو الگ کیا، یہ صدقے کے لیے ہے جی، اس میں یہ نکالیں گے اس دفعہ. جو غربا آئیں گے مانگنے کے لیے ان کو یہ دیں گے، اچھی چیز جو اپنے لیے رکھی. اب یہ شاید انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن واقعی یہ کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ میرا بھی اور آپ حضرات کا بھی طرز عمل تو یہی ہے. جوتے جب چھوٹے ہو جائیں گے یا گھس جائیں گے پھٹ جائیں گے تو پھر کسی غریب کو دیں گے. لباس جو ہے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے، کوئی داغ دھبا لگ گیا، استری سے جل گیا، تو آپ نے کسی غریب کے حوالے کر دیا. جبکہ کوئی شخص اگر آپ کو دے، اس لیے کہ آگے بڑی پیاری بات کی گئی کہ ذرا سوچو اگر تم اس جگہ ہو جس کو تم وہ شے دے رہے ہو تو کیا کبھی ایسی چیز تم قبول کرو گے؟ ردی مال. یا بھیڑ بکریوں میں سے اگر فرض کیجئے کہ 100 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہیں اور اس میں سے ایک نصاب جو ہے وہ نکالنا ہے، تو کوئی بیمار اور بوڑھی قسم کی جو ہے بھیڑ بکریاں نکال دی، یہ اللہ کا حصہ تو یہ ہے، اور اپنے پاس جو ہے صحیح مال رکھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خرچ وہ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو. اپنے لیے تو کوشش جو ہے جو پسند ہے وہ رکھیے، اور دوسرے کے لیے ردی مال ہے. ولا تیمم الخبیث منہ، اور ان میں سے جو ردی مال ہے اس کا قصد نہیں ہے نہ کیا کرو وہ انفاق کے لیے اور صدقہ و خیرات کے لیے. منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور ہرگز تم اس کو لینے والے نہ بنتے اگر کہیں تم اس حالت میں ہو تو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر ایک انتہائی ناگواری کے ساتھ، اس لیے کہ کوئی چارہ ہے نہیں. کسی غریب کو آپ نے کوئی ردی چیز دے دی ہے اس کے لیے تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، وہ تو اس سے یہی اسی طرح معاملہ یہ ہے کہ، لیکن یہ کہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی اگر وہ شے تمہیں دی جائے. وعلم ان اللہ غنی حمید، اور جان لو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، حمید ہے، ستودہ صفات ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، یہ شیطان ہے کہ جو تمہیں روکتا ہے صدقہ و خیرات سے. وہ کہتا ہے روپیہ پیسہ کم ہو جائے گا، یہ بڑھاپے کی کوئی فکر کرو، اپنی ابھی بچیاں جوان ہیں ان کی شادی کرنی ہے، اولاد کی تعلیم ہے اس پہ لگانا ہے، یہ کہاں دے رہے ہو صدقہ و خیرات. یہ تمہیں فکر سے فقر سے ڈراتا ہے، اور وہ یامرکم الفحشاء، اور تمہیں مشورہ دیتا ہے یا تمہیں حکم دیتا ہے فحش اور بے حیائی کے کاموں کا. واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا بھی، اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی اور اللہ کا فضل بھی حاصل ہوگا، بشرطے کہ شیطان کی اس رکاوٹ کو دور کرو. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی وسیع ہے، کسائش والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا. یوتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے، یہ دانائی ہے، یہ وزڈم ہے. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کا شخص کو بھی حکمت دی گئی تو اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس شخص کو حکمت اور دانش سے نواز دیا گیا اسے تو خیر کثیر دے دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہی لوگ کے جو ہوش مند ہیں، عقل و خرد والے. وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، تو جو شے میں تم خرچ کرتے ہو اپنے نفقے میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یا یہ کہ کوئی اگر تم نظر مانی ہے اس کو پورا کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں فلاں یتیم کی سرپرستی کروں گا، فلاں کی یہ وظیفہ لگا دوں گا، فلاں کو ہیلپ آؤٹ کروں گا، اگر یہ ہے اللہ کے لیے ہے نظر، یقیناً بہت مستحسن شے ہے. تو فإن اللہ یعلم، تو تمام چیزیں اللہ کے تو علم میں ہیں. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فلعما ہی، اور اگر تم اپنے صدقات کو علل اعلان دو تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ خاص طور پر صدقات کے واجبہ ہیں، زکات علل اعلان دینی چاہیے، لوگوں کو بتا کر دینی چاہیے، اس کو اخفاء کرنا، مخفی کرنا، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے میں زکات دے رہا ہوں، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. علل اعلان یہ صدقات واجبہ، اسی طرح نماز باجماعت آپ کو ادا کرنی ہے تو مسجد میں باجماعت ادا کریں. اب اگر شیطان یہ وسوسہ ڈال دے آپ کے دل میں کہ اگر میں مسجد میں جاؤں گا تو یہ تو ریاکاری ہو جائے گی، لوگ کہیں گے لو جی اپنے نمازی ہونے کا جو ہے لوگوں کے اندر جو چرچا کرنا چاہتا ہے، یہ ریاکاری ہے، شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے. جو بھی چیزیں فرض ہیں ان کو علل اعلان کرنے کا حکم ہے، اور جو نوافل ہیں، اب کوئی شخص جو ہے مغرب کے بعد عشاء تک نوافل ادا کر رہا ہے مسجد میں، 50 لوگ آئے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بجائے نوافل ادا کرنے سے تو جاؤ بھائی گھر میں جا کر جہاں کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو. تو جو بھی ہمارے دین میں عبادات کا نظام ہے اس میں جو چیزیں فرض ہیں وہ علل اعلان، اور جو چیزیں نفل کے درجے میں ہیں اس میں اخفاء. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا اپنی حدیث میں کہ اگر کسی شخص کو نفل ادا کرنا ہے تو اسے اپنے گھر میں ادا کرنی چاہیے، بجائے کہ برسر عام کر رہا ہو لوگوں کے اندر اپنی اس نفل کی ادائیگی کا چرچا تو مقصود نہ ہونا، اور گھر میں بھی ایک جگہ وہ ہے جہاں سے ہر شخص گزر رہا ہے، اس کی بجائے اسے چاہیے کہ کسی اندر کے کمرے میں جا کر نفل ادا کرے تاکہ لوگ کم سے کم دیکھیں، اور اس کی اور اللہ کے درمیان اور کوشش حائل نہ ہو، یہ تو اللہ جانتا ہے نا. تو نوافل کے ضمن میں اس بات کو ذہن میں رکھیے. اور یہاں اس بات کو بھی ذہنی طور پر اپنے ضمنی طور پر سمجھ لیجئے کہ اکثر و بیشتر نمازوں کی ادائیگی ہے اس میں فرض نماز تو ہے مسجد میں، لیکن جو حضرات جس طرف ظلام پھرتے جو ہے بالکل روبوٹ کی طرح جھٹکے کے ساتھ اٹھ کے یا تو فوراً جو ہے دوبارہ جو ہے سنتوں کی نفل نیت باندھ دیتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں. نماز فرض کے بعد جو ہے چند ذکر ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تا یا ذی الجلال والاکرام، اسی طرح 33 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اسی طرح یہ آیت الکرسی کا پڑھنا بہت فضیلت کا حامل ہے فرض نماز کے بعد. اس کے بعد آپ چاہیں تو بقیہ نماز جو ہے اپنے گھر میں جا کر ادا کریں، اس لیے کہ زیادہ مستحب ہے کہ انسان سنتیں اور نوافل اپنے گھر میں جا کر علیحدگی میں ادا کرے. تو ان تبدو صدقات فنعمہ و ان تخفوها و تؤتوها، اور اگر ان کو چھپا کر مخفی طور پر کرو، اب یہاں یہ صدقات نافلہ ہیں، اور ان کو چھپا جاؤ تؤتوها الفقراء، اور پھر یہ کہ وہ فقیروں کو دو تو بہت ہی مخفی طور پر، فہو خیر لکم، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. گویا کہ زکات و علی الاعلان، لیکن کوئی اور صدقہ و خیرات ہے تو اس میں آپ اخفاء سے کام لیجئے. ویکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ بما تعملون بس خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے باخبر ہے تمہارے تمام اعمال سے جو تم کرتے ہو. لیس علیک ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے اختیار نہیں دیا ان کی ہدایت کا. سب سے بڑی مثال ابو طالب کی، حضور کے حقیقی چچا، اور حضور ساری زندگی اپنے آپ کو ان کا زیر بار احسان سمجھتے رہے، اس لیے کہ کفالت کی تھی انہوں نے، اور دنیاوی اعتبار سے جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کو 10 درازے کی ضرورت نہیں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، لہذا بہت بڑی پروٹیکشن تھی. تو شدید ترین خواہش حضور کے دل میں تھی ابو طالب کے بارے میں ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے رسول کو بھی نہیں دیا، خواہ کتنی ہی خواہش اور محبت کیوں نہ ہو. لیس علیک ہداہم، ان کو ہدایت یاب کرنا، ہدایت کے رستے پر لے آنا، اے نبی ہم نے اس کا اختیار آپ کو نہیں دیا. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جس کے اندر وہ پیاس اور طلب ہے ہدایت کی، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے گا. وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم، اور جو شے بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو وہ اپنی جان کے لیے، اپنے نفع کے لیے، آخر تو تمہارے کام آنے والا ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہو تو اس میں سے کوئی بھی ذرہ برابر تمہارے اجر و ثواب میں، ظلم کہتے ہیں کوئی کمی کر دینا، کوئی اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ تمہارے کوئی کمی نہیں کرے گا، نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقیر یا وہ فقراء، وہ تنگ دست لوگ جن کے پاس ضروریات زندگی میں سے وہ چیزیں نہیں ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، جو اللہ کے دین کی اشاعت میں یا اللہ کے رستے میں جو گھیرے میں آ گئے، بے معنی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اس دین کی خدمت کے لیے، قرآن کے نشر و اشاعت کے لیے، دین کے ابلاغ کے لیے، نشر اسی طرح دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے. اب ظاہر ہے کہ وہ وقت جو انہیں اپنے معاش کے لیے درکار تھا وہ انہوں نے دین کے لیے لگا دیا، وہاں وقف کر دیا. ان لوگوں کو خاص طور پر کہا گیا کہ تمہارے صدقات اور تمہاری یہ چیزیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے وہ زیادہ حق ہیں. اور آگے فرمایا گیا لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ لوگ جو ہے اس زمین میں اب چلت پھرت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اپنے آپ کو وقف کر دیا دین کی خدمت کے لیے، اب اپنی روزی کمانا، معاش کا بندوبست کرنا، اگر وہاں وقت لگائیں گے تو وقت باقی کہا، آخر انسان کے اندر بھی تو کچھ محدود صلاحیتیں ہوتی ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اور ناواقف لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال یہ تو بڑا جو ہے وہ کہ غنی ہے. یحسبہم الجاہل اغنیاء، اس لیے کہ کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، اور کبھی اپنے جو ہے فرض کیجیے دو وقت کا فاقیہ ہے اور اس کا جو ہے کہیں ڈھڈورا نہیں پیٹتے کہ میں تو اس وقت سے بھوکا ہوں، چہرے کے اوپر بھی ان کے جو ہے مسکراہٹ ہوتی ہے، متانت ہوتی ہے. لیکن یہاں فرمایا گیا کیونکہ کسی سے سوال نہیں کرتے لہذا لوگ سمجھتے ہیں غنی ہے، انہیں کسی شے کی ضرورت نہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس دین کے لیے وقف کیا ہوا اور ان کے پاس اپنے اس روزگار کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. تعرفہم بسیماہم، لیکن ان کے چہروں سے اور ان کی باڈی لینگویج سے تم پہچان لو گے انہیں ضرورت ہے. ان کے تن کے اوپر جو لباس ہے، ان کے چلنے پھرنے کا انداز ہے، اتنا عرصہ ہو گیا معلوم ہوا کہ وہ کسی سائیکل سے اوپر جو ہے وہ سواری کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، دوسرے لوگوں کی طرح لحاف کسے کہتے ہیں جو آپ اپنے جسم کے گرد جو ہے لپیٹ لیتے ہیں، تو الحافا جس طرح عام گداگر اور جو سائل ہیں لپٹ لپٹ کر آپ سے سوال کرتے ہیں، تو یہ طرز عمل یہ سیوا ان لوگوں کا نہیں ہوتا. لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے مالوں میں سے تو اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے، تمہاری ایک ایک پینی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جا رہی ہے. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دن اور رات پوشیدہ بھی اور علی الاعلان بھی، صدقات واجبہ علی الاعلان، زکات ہے نماز اور اسی طرح اور صدقات ہیں، رشد ہے، یہ تمام علی الاعلان، اور پھر جو صدقات نافلہ ہیں انہیں مخفی طور پر پوشیدہ طور پر، فلہم اجرهم عند ربهم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انہیں کسی خوف اور اندیشے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اب دیکھیے یہ ایک دوسری مد آ گئی، کسی شخص کے پاس فاضل سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو وہ کمائی کا ذریعہ بنانا چاہ رہا ہے لیکن کوئی کاروبار کرنے کو تیار نہیں، کاروبار میں تو رسک ہے، رقم ڈوب بھی سکتی ہے، لہذا کسی کو قرض دے دیا اور ایک متعین شرح کے ساتھ تم نے مجھے ہر مہینے اتنا سود دینا ہے، بدترین شکل. اور ظاہر ہے یہ وہ شے ہے جس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب انتہائی بھڑکتا ہے، کہ اگر بات نہیں آتے اسی رکوع میں وایت آ جائے گی، فاضلوا بحرب من اللہ ورسوله، اگر یہ سودی لین دین سے تم باز نہیں آتے تو تمہارے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. تو یہاں اب اس کو اس چیپٹر کو کھولا جا رہا ہے کہ جو لوگ جن کے پاس فاضل سرمایہ ہے اس کو ذریعہ بناتے ہیں سود کے ذریعے رقم میں اضافے کا، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اپنے قبروں سے نکل کر، الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر ایسے شخص کی طرح کہ جس کو شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھپا موصول ہو چکا ہو، کوئی کہ کسی شخص کے جو ہے پیچھے سے زوبدار ہاتھ پڑے اور وہ مخموت الحواس ہو جائے، تو ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو مخموت الحواس ہوں گے، گویا کہ شیطان نے ان کو بہت بڑا کوئی دھپ رسید کر دیا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ اس دنیا میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کاروبار ہے یہ تو تجارت جو ہے یہ تو ربا جیسی ہے نا، ربا تجارت یہ اور ہے کیا، آپ نے کچھ پیسے خرچ کیے، مکان بنایا، اسے کرائے پر دے دیا، یہ تو جائز ہے، لیکن وہی پیسہ آپ نے کسی کو سود پر دے دیا اور سود وصول کر رہے ہیں، وہاں کرایہ وصول کر رہے ہیں تو جائز، لیکن سود وصول کر رہے ہیں ناجائز، یہ کیا معاملہ ہے. وہ احد اللہ البیع وحرم الربا، آگے آ گیا، اس کے اندر تمہیں کوئی منطق بگاڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، بیع اس طرح وہاں جو نفع حاصل کر رہے ہیں وہ جائز ہے، لیکن کس طریقے سے جو تم نفع حاصل کر رہے ہو سود کی شکل میں، حرم الربا، اللہ تعالیٰ نے اس ربا کو حرام قرار دیا ہے. فمن جاءه موعظۃ من ربه، جس شخص کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے نصیحت اور موعظۃ پہنچ جائے، فانتہا، اور وہ رک جائے، باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو اس سے پہلے پہلے اس نے جو سودی لین دین کی تھی وہ اسے مباح ہے، وہ جائز ہے، وہ ہو چکا، ایک شے تھی جو اس کی زندگی کے اندر ایک نجاست لگی ہوئی تھی وہ ختم ہوئی. وہ امرہ اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، آئندہ کے لیے وہ اہتمام کر لے کہ آئندہ یہ سودی لین دین نہیں کرے گا. وہ من عادا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص عادہ کر رہا ہے، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، تو یہ ہیں اب جہنم والے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو کل عدم قرار دے دیا، مٹا دیا، اس کی جڑ بنیاد ختم کر دی، حرم الربا، یہ سود جو ہے وہ حرام ہے. وہ یوربی صدقات، اور صدقات جو تم دیتے ہو اللہ کے رستے میں جو خیرات ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، تو اجر و ثواب. واللہ لا يحب كل كفار نسيم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو کفار ہے، اللہ کا انتہائی ناشکرہ بھی ہے اور گناہگار ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاة، اور نماز کو قائم کیا، دیکھیں ایمان، نیک اعمال، اور اس میں ٹاپ پر نماز، واعطوا الزکاة، اور زکات پر قائم رہے، لهم اجرهم عند ربهم، ان کا جو ان کے رب کے پاس ہے محفوظ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انہیں کسی خوف اور کسی حزن میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان، اللہ سے تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے پہلے جو شخص بھی کوئی سودی لین دین کر رہا تھا اس کو ترک کر دے، چھوڑ دو، ختم کر دو اس کو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو، فإن لم تفعلوا، اب یہ ہے وہ الفاظ انورٹڈ کوماز میں، اگر باز نہ آئے، فأذنوا، تو خوب کان کھول کر سن لو، بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اب تمہارے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. اس سے زیادہ سخت الفاظ اور کوئی ہو نہیں سکتے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم تائب ہو جاؤ تو جو اصل مال ہے جسے راس المال کہتے ہیں، جو اصل پیسے تم نے کسی کو قرض دیے تھے، یہ مہاجری سود اس کو کہتے ہیں نا، جو ہمارے ہاں دیہاتوں میں تو عام ہے، آپ کے یہاں جو کام کرنے والیاں ہوتی ہیں یا کوئی ایسے ملازم ہیں، وہ بعض اوقات ایسے جھگڑے جاتے ہیں کہ 10,000 روپے سود لیے اور اس کے اوپر ہر مہینے 1,000 روپیہ، 10,000 روپے قرض لیا اور ہر مہینے 1,000 جو ہے اپنی جسے آپ کہیے کہ محنت کی کمائی میں سے اس کی سود ادا کر رہے ہیں. 2 سال گزر گئے، وہ 10,000 کے عوض جو ہے کوئی 25,000 روپے دیے جا چکے اس کو سود کی مد میں، اور 10,000 جو کا تم کھڑا، اس سے بڑھ کر بڑی لعنت، اور ان لوگوں سے جا کر پوچھئے کہ ان کے اوپر بیتتی کیا ہے، اس لیے کہ وہ رقم تو وہی کی وہی، یہ مہاجنی سود ہے، یوری جس کو کہتے ہیں، بدترین قسم کی نجاست. اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے پہلے اگر اس قسم کا معاملہ ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دو، ان تم تم صدقم روس اموالکم، اور جو تمہارا اصل راسل مال ہے وہ محفوظ ہے، وہ اس سے واپس لے سکتے ہو، اور اس کے اوپر سود کی جو آمیزش تھی اس کو ختم کرو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. وہ ان کا نظر حسرت فنزلت الى میسرہ، اور اگر کسی کو تم نے قرض دیا ہے، کوئی مقروض ہے، بری حالت میں ہے، نہیں دے سکتا، تو اس کو ذرا ڈھیل دیا کرو. فرض کیجئے کسی نے آپ سے کچھ پیسے دیے ہیں، دو مہینے بعد دے دوں گا، دو مہینے بعد حالات نہیں ہے، چلیے اس کو آپ رعایت دیجیے، چلو اگلے مہینے دے دینا، پھر حالات نہیں پھر اگلے مہینے دے دینا. لیکن یہ کہ اس میں بھی اگر معاملہ وہ ہو جائے جسے عام طور پر کہا جاتا ہے قرض حسنہ، قرض حسنہ تو وہ ہے نا جو آپ کسی کو دیں اور اس کے اوپر کوئی سود نہ لیں، اور وہ آپ اس کو رعایت دے دیجئے کہ چلو ٹھیک ہے 6 مہینے بعد سال بعد تم مجھے لوٹا دینا، لیکن جب تمہیں کسائش ہو لوٹا دینا. لیکن عموماً کہا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ عام آدمیوں کا تجربہ یہی ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا قرض حسنہ کے نام پر، جب آپ اسے مانگنے جائیں گے کہ تو ہنس کے دکھا دے گا. یہ قرض حسنہ ہے جی، کہ وہ قرض کے جس کے رد عمل میں جس کو جو مقروض تھا وہ ہنس کے آپ کو دکھا دے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی قرض دیا بھی ہے تو آئندہ آپ کسی کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس شخص نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا، ایک دفعہ وعدہ، دوسری دفعہ وعدہ، پھر اس وعدے کی خلاف ورزی ہے، اور پھر دے بھی رہے ہیں تو توڑ توڑ کر لیا تھا 50,000 روپے تو 5,000 لے لو بھائی. اب یہ ظاہر ہے کہ اب جس شخص کو اوپر یہ قرض گزر چکا ہو، جو اس چھلنی میں سے گزر چکا ہو، وہ آئندہ کسی کو قرض نہیں دے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا بلڈ پریشر کتنا بڑھا ہے اور مجھے کتنا خال کیا اس شخص نے، کتنے میرے چکر لگوائے. آیا تو تھا اور میں نے پہلی نشست کے اندر اس کو قرض دے دیا، اور اس کے بعد 15 دفعہ میں اس کی دکان پر جا چکا اور یہ مجھے دھتکار دیتا، میری تو حالات ٹھیک نہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو گویا کہ پھر نیکی کے رستے کو بند کر دیتی. انسان کا اپنا فعل ہے، اپنا سیرت و کردار ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے کہ پھر وہ شخص جو ہے کسی اور کو قرض نہیں دے گا جس کے ساتھ ایک مرتبہ یہ ہو چکا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے نا، اس کو آپ بیلنس کر لیجیے اس بات سے کہ مومن کبھی کسی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں دسا جاتا. ایک دفعہ دسا گیا چلیے اگلی مرتبہ پھر آپ نے کر دیا، دوسری دفعہ دسا گیا، تیسری دفعہ تو آپ نام نہیں لے گی. تو یہاں فرمایا گیا فلکم رؤوس اموالکم وان کان ذو عسرۃ، اگر کوئی شخص تنگی میں ہے فنظرۃ الی میسرۃ، تو اس کو مہلت دو اس کی سہولت کے ساتھ، کچھ وقت اس کو دے دو. وان تصدقوا خیر لکم، اب دیکھیے یہ بہت اوپر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مال و دولت سے نواز دیا تو جو قرض تمہیں دیا اس کو معاف کر دو. اب یہ بہت اونچے درجے کی، ہر شخص پیمانے پر پورا نہیں اترتا، انسان کی اپنی ضروریات بھی ہیں، اس نے ان حالات میں آپ کو قرض دے دیا، لیکن فرض کیجیے کچھ عرصے کے بعد وہ خود محتاج ہے، اسے ضرورت ہے اس پیسے کی بھی، اس نے قرض دیا تھا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسائش خوب دی ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ ان تصدقوا، اس کو معافی کر دو. خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، اللہ کے ان کنتم تعلمون، اگر واقعتا تمہیں علم حقیقی ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ بڑی پیاری بات ہے. اس لیے کہ یہ تمام باتیں تو کر لی، لیکن اصل شے کیا ہے، وہ انسان کے اندر تقویٰ، خدا خوفی، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا. یہ ایمان بالآخرت ہے کہ جو انسان کو گویا کہ مجبور کرتا ہے راہ راست اور صراط مستقیم پر جازم رہنے کے لیے، کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور مجھے پیش کیا جائے گا اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے. حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تم سے جبرن محاسبہ لیا جائے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر ہر جان کو پورا پورا بھرپور بدلہ مل جائے گا اس کے اعمال کا. برے اعمال ہیں تو بدترین سزا ہے جہنم کی آگ، اور اگر نیکوکار ہیں، ایمان ہے، تقویٰ ہے، تو وہ ریوارڈ اور وہ عنایات ہیں کہ جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
الله أكبر.